الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کا حساب لگانے لگو, گننے لگ جاؤ, تو ان کا احاطہ اور احصاء نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن ہم ان نعمتوں کو ایک طرح سے اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں, لیکن ہمیں ان کی اس نعمت کا ادراک اور شعور حاصل نہیں ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے. آنکھوں کی قدر کسی اندھے سے پوچھئے, وہ کہے گا دنیا ہی اندھیر ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اسی طرح کسی کے گردے فیل ہو گئے اور ڈائلیسس پر چل رہا ہو, اب اسے سامنے موت نظر آ رہی ہے, کہے گا گردہ نہیں تو کچھ نہیں. اور مختلف چیزیں ہیں جن کا آپ حساب لگا لیجئے. گھٹنوں کی بیماری آج کل عام ہو گئی ہے, جوڑوں کا درد ہے, گھٹنوں کا درد ہے. اب انسان بیٹھتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا, کھڑا ہونا چاہے تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں بڑے بوڑھے کہتے تھے اللہ تعالیٰ آنکھوں کا اور گھٹنوں کا نور عطا فرمائے, تو ہم کہتے ہنستے تھے کہ آنکھوں کا نور تو سمجھ میں آتی ہے, گھٹنوں میں کون سی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں اب جب آہیں بھرتے ہوئے اٹھتا ہوں اور آہیں بھرتے ہوئے بیٹھتا ہوں تو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ نور ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے, اس کی قدر بھی اس کو ہوتی ہے جس کی نہیں ہے. کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں, کہاں کہاں سے علاج کروایا جاتا ہے, کون سی قبر اور کون سا مزار ہے جو نہ چھوڑا جاتا ہو, ہر طریقہ اور ہر حربہ آزمایا جاتا ہے. لیکن اللہ نے نہ لکھا ہو تو نہیں ہوتا. وہ کسی نے کہا ہے کہ اولاد نہ ہو تو درد دل ہے, اولاد ہو جاؤ تو درد سر ہے. تو درد دل تو اللہ کی طرف سے ہے اگر نہیں ہو رہی, یہ درد سر کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ہماری بیماریاں, جو بھی بیماریاں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہماری اپنی کچھ بد پرہیزی کا تعلق ہے, کچھ خیال نہ رکھنا ہے, کچھ اور چیزیں ہیں. اسی طرح اولاد جب درد سر بنتی ہے تو اس میں بھی ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے, اور وہ قصور ان کی تربیت نہ کرنا, ان کو درد سر کے مقام پر پہنچا دینا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کو انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم نارا, اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو آگ سے. سب سے پہلے تو اپنی بات ہے نا. وہ قیامت میں جب نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اس وقت یہ کیفیت ہوگی. اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آگ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ، اس پر مقرر ہوں گے فرشتے، غِلَاظٌ تُنْدْخُو، شِدَادٌ زبردست، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، راعی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فل امام راع، امام اور حکمران جو ہے وہ نگہبان ہے، عن وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل فی اہلہ راع، ہر مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر راعی ہے، نگہبان ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، وہ ماحول اس کے والدین جو ہے اس کو جو چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دو، اور ان کو ادب سکھلاؤ، اور ان کی تربیت کرو۔ اس حوالے سے جو اتنی زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اتنا زیادہ بتایا گیا ہے، یہ انسان کے لیے یا صدقہ جاریہ ہے، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اولاد اس کی آگے بڑھتی جائے گی، دین کے کام میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ جیسے کہ ایک مفہوم حدیث ہے، جنت میں ایک شخص کے مقام کو بلند کر دیا جائے گا، اعلی مقام اس کو عطا کر دیا جائے گا، وہ پوچھے گا اللہ یہ کیا بات ہوئی، میرے درجات بلند کر دیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گے ہاں، تیری فلاں اولاد نے، فلاں بچے نے تیرے حق میں دعائے مغفرت کی ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کر دیے گئے۔ یا اگر وہ غلط راستوں پر ڈال دیا گیا ہے، وہ غلط طریقے پر چال دیا گیا ہے، تو بہرحال وہ والدین کے لیے وہ گناہ کے کام جو ہے وہ اس کے کھاتے میں چلتے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر اس معاملے میں کوتاہی کی جا رہی ہے، اس معاملے میں کوئی کمی ہے، کوئی غفلت کا معاملہ ہے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامۃ، یہ بہت بڑا خسارہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ڈالے گا قیامت کے دن۔ پھر اس یہ انتہائی مشکل کام بھی ہے، ظاہر ہے ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، اور اولاد وہ دوسرے زمانے کی ہوتی ہے، جیسے کہ آیا ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کی یعنی ان کو عزت دو۔ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے علاوہ ایک دوسرے زمانے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر اس کے اندر دو نقطہ نظر آ جاتے ہیں، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، سختی جو ہے وہ معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، اس نرمی کے اندر معاملات جو ہے وہ بالکل ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، سختی ہونی چاہیے، آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، ان کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اس سے وہ بغاوت والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بڑی ہی ایک یوں کہہ لیجئے کہ بہت سوچ سمجھ کر، اور بہت ہی دونوں چیزوں کو ترغیب اور ترہیب یعنی ترغیب کا والا معاملہ بھی، شوق دلانا ان کے، ترغیب رغبت پیدا کرنا، اور ساتھ ساتھ کوئی غصے والی کیفیت، کوئی جو تھوڑے سے سختی والا انداز، یہ دونوں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا. اس اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو کیا کھلا رہے ہیں، یعنی رزق حلال. رزق حلال کا اہتمام سب سے بنیادی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح احادیث ہے، ایک میں آپ نے فرمایا ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے اس کا زیادہ حقدار جہنم ہے. ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے اور خلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے کپڑے وہ پرانے ہو چکے ہیں، وہ سیدھا ہو چکے ہیں، غبار آلود ہے، سر کے بال بھی اس طرح غبار آلود ہیں، اور کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے قبول فرمائے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَام، اس کا کھانا حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَام، اس کا لباس حرام کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کی پرورش جو ہے وہ حرام سے ہوئی. تو سب سے بنیادی چیز، اور جب جس سے سب سے زیادہ صرف نظر کیا جاتا ہے، غزے بسر کا کام لیا جاتا ہے، وہ ہے یہ بچے کے پیٹ میں لقمہ حلال جانا چاہیے. ورنہ آپ جتنی تربیت کر لے، جتنی کوشش کر لے، جتنی محنت کر لے، کچھ فائدہ حاصل نہیں. پھر یہ تربیت کے معاملات کہاں سے شروع ہوتے؟ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا کہا ہے جس وقت انسان کی یہ سوچ ہی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے نیک ماؤں کا انتخاب کرو. شادی کر رہے ہو، شادی کے بعد اولاد ہوگی، اس وقت کے لیے نیک ماؤں کا انتخاب کرو تاکہ وہ اپنے بچے کی تربیت اسلامی خطوط پر کر سکے، اس کو اسلام کا سپاہی اور مجاہد بنا سکے. یہ انتخاب کا جو وقت ہے وہ اصل وقت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی، چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ لے مالحا، مال کی، اور اب تو بہرحال یہ بہت بڑا کاروبار ہے، جہیز کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، اور وہ تو بہرحال ایک سوداگری ہے اور ایک بارگین ہے، پتہ نہیں جو بھی آپ کہہ لیں، تجارت ہے بہرحال. اب وہ شادی نہیں رہی، تجارت ہو گئی. تو مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. ولی جمالہا، حسن و جمال، اس کی بنیاد پر اس کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی جو ہے، اور وہ خوبصورتی میں بھی کچھ خود ساختہ معیارات ہیں جو ہم نے بنا رکھے. ولی حسبہا، حسب نسب دیکھا جاتا ہے. ولی دینہا، اور دین دیکھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، تم دین کو ترجیح دو، اگر دیندار ہو گئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جائے، اور اگر ان چیزوں کو دیکھا گیا تو بہرحال وہ ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے جمال کی بنیاد پر، اپنے حسب نسب کی بنیاد پر وہ غرور کے ہوگی. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے انسان ان میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تکبر کے اندر، غرور کے اندر، پندار کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے اندر آ جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی چیز، پہلی سیڑھی جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک ماں کا انتخاب. جو بیوی اپنے لیے منتخب کر رہے ہو وہ نیک ہو، دیندار ہو، دینداری کو ترجیح. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، تعلق زوجین کے موقع پر دعائیں ہیں. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو عطا فرمائے گا، جو رزق عطا فرمائے گا، اس کو بھی شیطان سے بچا. پھر ہم دیکھتے ہیں انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں، نیک اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے قرآن مجید میں آتی ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، نیک صالح اولاد مجھ کو عطا فرما، اے میرے رب نیک صالح اولاد مجھے عطا فرما. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمل پر شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے. اللہ نے یہ رزق نصیب فرمایا ہے، یہ رزق عطا فرمایا ہے. جیسے میں نے کہا کہ انسان اگر اللہ کی طرف سے نہ ہو، کچھ بھی کر لے نہیں ہوتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس دوران خاص طور پر والدہ کو یکسو ہو جانا چاہیے اپنے بچے کو، وہ کیا بنانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے اثرات بہرحال بچے پر پڑتے ہیں. دوران حمل خاتون کا جو کردار ہے، اس کا پاکیزہ کردار اور اعمال جو ہے، اس کا بچے یا بچی پر اثر ہوتا ہے. اور وہی چیزیں جو ہیں اس کے اندر، یوں کہہ لیجئے اس کے خمیر کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جاتی. پھر پیدائش کے موقع پر ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے، بیٹے کی پیدائش اگر ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. کیا کچھ ہوتا ہے، یہ قبائل اور کے پی کے اور بلوچستان کے اندر تو جس قدر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اور بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہی جو جاہلیت کے اندر معمول تھا آج کل بھی ہے. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، تین چار بیٹیاں ہو گئی ہیں، طلاق دے دی ہے، بیوی کو جلا دیا ہے، بیوی کو مار دیا ہے، یہ معاملات ہوتے. اللہ کے بندو، اس نے ایک بندی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوئی اپنی مرضی سے لائی ہے؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں کیا کوئی پیسے کم دیے تھے کہ یہ ہمیں بچی مل گئی ہے، وہ بچہ نہیں ملا. یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ چاہے تو بیٹے بھی عطا کرے، بیٹیاں بھی عطا کرے، چاہے تو صرف بیٹے عطا کرے، چاہے تو صرف بیٹیاں عطا کرے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے. انسان کچھ کر سکتا ہے؟ سارے مال و دولت کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ کی طرف سے نہ کر لے جو کرنا ہے. تو یہ اس پر بھی ناشکری نہیں کرنی. اللہ کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، اور ان کو اپنے مقام یعنی ان کے گھروں تک پہنچا دیا، یہ ان کے لیے جہنم سے آڑ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک نعمت ہے. پیدائش کے بعد پہلا کام جو ہے وہ اذان اور اقامت کا اہتمام ہے. بچے کے کان میں اذان کہنی چاہیے، ایک کان میں دائیں کان میں، دوسرے کان میں اقامت کرنی چاہیے. اور یہ اذان اور اقامت جو ہے، یہ دراصل وہ پہلا کلمہ ہے جو بچے کے کان میں جاتا ہے، وہ اللہ کی کبریائی کا کلمہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ کلمہ اس کے کان میں پہلی بات جو جانی چاہیے وہ یہ بات ہونی چاہیے، اللہ سب سے بڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اذان بھی ہو گئی ہے اور اقامت بھی ہو گئی، اب اس کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہے اور پھر اس کے بعد تمہاری نماز ہوگی. 30, 40, 50, 60 سال کا وقفہ ہے اور اس کے بعد نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ جو ہے. تو ایک طرح سے یہ تھوڑا سا وقفہ جس طرح نماز اذان اور نماز کے درمیان ہوتا ہے، یہی معاملہ ہے یہاں پر بھی. پھر تہنیک ہے بچے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بچہ لایا جاتا، آپ کھجور تھوڑی سی اس کو اپنے منہ میں اپنے لعاب کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کر کے اور پھر اس بچے کو چٹایا کرتے تھے. تو کھجور ہو، شہد ہو، اس کو تھوڑا بچے کو شروع میں، جسے ہمارے ہاں گھٹی کہا جاتا ہے، یہ بچے کو چٹانا تھوڑا سا. پھر عقیقہ ہے، ساتویں دن بچہ ہے تو اس کے لیے دو بکرے یا مینڈے یا اس کے نو کا کوئی بھی جانور، اور بچی ہے تو اس کے لیے ایک ہے. اور اس کے بالوں کے ہم وزن وہ چاندی کا صدقہ کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمدہ نام رکھا جائے. سب سے بہترین نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبران کرام کے نام ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کے نام ہے، یا کوئی بھی اچھا نام جو ہے وہ رکھ لیا جائے. لیکن بالکل بے معنی سے نام جن کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جن کا کوئی یہ وکی اور ٹمی اور اس قسم کے نام جو رکھے جاتے ہیں، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یا بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ کر. ایک مرتبہ یہیں پر، یہ 80s کی بات ہے، محترم ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ایک اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے، تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع ہو رہا تھا، اور انہوں نے بتایا ایک صاحب کا نام فرحبون نام تھا. وہ قرآن مجید کھولا گیا اور اس میں آیا ہے وہ یا فرحبون، تو انہوں نے فرحبون نام رکھ دیا. اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک عالم دین مولانا حسن جان صاحب کے شاگرد ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور بچے کا شکوہ کرنے لگی. تو میں نے اس سے پوچھا گفتگو کے بعد کہ کیا مسئلہ ہے, اس کا ضدی ہے, فلاں ہے فلاں ہے. تو پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے. اس نے کہا اب ہنسی بھی آتی ہے اور رونے کا مقام بھی ہے. کہا اس کا نام محمد فرعون ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا یہ کیا نام رکھا ہے. کہا قرآن کھولا ہے اور اس میں یہ نام ہمیں مل گیا. تو اس قسم کے جاہلانہ نام, اس قسم کے جس قسم کا کوئی مفہوم نہیں بلکہ الٹا جو ہے وہ گمراہانہ قسم کے نام جو ہے, ان سے احتراز کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ایک مقدمہ لے کر آیا کہ میرا بچہ میری فرما برداری نہیں کرتا, میری بات نہیں مانتا. اب وہ جوان ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, وہ میری فرما برداری نہیں کرتا اور میرا حکم نہیں مان رہا. حضرت عمر نے اس کو بلا بھیجا اور کہا کہ تمہارا باپ یہ تمہاری یہ شکایت لے کر آئے, یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اے امیر المومنین, کیا جس طرح والدین کے حقوق ہیں اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. انہوں نے کہا پھر سن لیجئے, میرے باپ نے ایک بانڈی سے شادی کی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں تھا دین ایمان کا, تعلیم کا کچھ نہیں معلوم. پھر اس نے میرا نام جال رکھا ہے. جال کا مطلب ہے گندگی کا کیڑا. تو کیا یہ کوئی رکھنے والا نام ہے جو اس نے میرا نام رکھا ہے؟ پھر وہ بانڈی تھی, لونڈی تھی, اس نے میری کوئی تربیت نہیں کی, تو میں تو ایک خودرو پودے کی طرح بڑا ہوں. اب یہ کس چیز کا شکوہ کر رہا ہے مجھ سے؟ اس نے کوئی میری تعلیم و تربیت کی ہوتی, میری ماں کا کوئی اچھا انتخاب کیا ہوتا, میرا کوئی مناسب اور عمدہ نام رکھا ہوتا, تو پھر تو اس کا شکوہ بجا تھا. اب یہ کس بات کا شکوہ کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے وہ مقدمہ خارج کر دیا کہ تمہاری بات جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس حوالے سے نام کا انتخاب, اور نام کا بہرحال انسان کی شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے, اس کا انتخاب جو ہے وہ بھی اچھا سوچ سمجھ کر نام رکھا جانا چاہیے. اور خصوصاً جیسے عبداللہ, عبد الرحمن, یہ اللہ کے ساتھ عبد کی, اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد کی نسبت لگا کر کوئی بھی نام رکھا جا سکتا, عبد الرافع, عبد الحنان, عبد المنان, اور اس قسم کے عبد الستار, کوئی نام بھی رکھا جا سکتا ہے. پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے, صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. پھر ابتدائی چند برس ہیں جس میں پہلی چیز جو ہے وہ 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا ہے. اس حوالے سے بھی کافی زیادہ وہ کوتاہی کی جاتی ہے, اور اس سے پرہیز اور اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنے کے لیے, فگر برابر رکھنے کے لیے جو چیزیں چل پڑی ہیں, یہ جو بنیادی چیز ہے وہ ماں اور بچے کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے. وہ جو اکبر نے کہا ہے کہ طب سے بو کیا آئے ماں باپ کے اتوار کی, دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. تو ماں کے جو اثرات ہیں وہ بچے کے اندر اسی دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں, اور یہ پہلا تحفہ ہے ماں کی طرف سے, جو ہے وہ پہلا تحفہ ہے. یہ اہم ترین غذا بھی ہے, اور بچے کے لیے بالکل مناسب غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. وہ تو کہتے ہیں کسی ماں نے بچے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا بچے کے ساتھ, اس نے کہا میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی, تو ماں نے بچے نے کہا نہ بخشو نا, میں تو نیٹوں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے, وہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بہترین غذا بھی ہے, اور اس کے اپنے اثرات ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے. پھر اس کے اندر بھی خاص طور پر ان لمحات میں جب دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے, وہ باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا جائے تو اس کے اور اثرات ہوں گے. اور وہی اگر ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہوئے, کوئی کیبل دیکھتے ہوئے یا اور ان چیزوں میں مشغول ہو کر کیا جائے تو اس کے اور اثرات ہوں گے. تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت جس انداز سے کر رہے ہیں, جس خطوط سے کر رہے ہیں, وہی بچہ پھر ریپروڈیوس کرے گا بعد. وہی چیزیں اس کی اس کے کردار کے اندر آئیں, وہی چیزیں جو ہیں وہ اس کے شخصیت کا حصہ بنیں گی. تو ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی, اور بہت زیادہ خاص طور پر مرتکز کرنے کی ان چیزوں پر ضرورت ہے. یہ ماں کا مضبوط تعلق جو ہے, وہی اسی تعلق سے بچے کی نفسیات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہرحال ان چیزوں کا خاص طور پر, اور بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ بچہ چھوٹا تو ہے لیکن اس کی مثال بالکل ایک بچے کا دماغ کیمرے کی طرح ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ماں کیا کر رہی ہے, باپ کیا کر رہا ہے, وہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بچے شروع میں وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو باپ کر رہا ہوتے ہیں، اور نہیں تو آپ کبھی نماز میں اسے دیکھ لیجئے، باپ جیسے کر رہے، باپ اگر غلط بھی کر رہا ہے بچہ ویسے کر رہا ہوگا، وہ جس طرح سے بچہ، اسی طرح گھروں کے اندر تو بچہ کہنے سے زیادہ یہ دیکھتا ہے کہ باپ کر کیا رہا ہے، ماں کر کیا رہی ہے، ان چیزوں پر اس کی توجہ ہوتی ہے۔ پھر ابتدائی تعلیم و تربیت ہے، اس کے اندر بھی پہلا لفظ جو بچے کی زبان پر آئے وہ اللہ کا لفظ ہے، اور چیزوں کی بجائے اللہ کا لفظ اس کی زبان پر آنا چاہیے۔ پھر پہلا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو سکھانا چاہیے۔ 7 برس کا ہو تو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، اور یہ نماز کی تلقین جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ یعنی ترتیب یہ ہے کہ جیسے عام ترتیب ہے قرآن کی کہ پہلے اپنا ذکر کیا جاتا ہے، پھر دوسروں کا، گھر والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پہلے گھر والوں کا، لیکن یہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ خود پابندی نہیں کی جائے گی۔ آپ بچے کو لیکچر دیں، آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیں، اور پھر اس کے بعد کہے اذان ہو، اور اس کے بعد آپ اسے کہے جاؤ بیٹے تم نماز پڑھو، میں گھر میں پڑھ لوں گا، تو بچہ بھی گھر میں ہی پڑھے گا، باجماعت نہیں پڑھے گا۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ماں اور باپ اگر نماز کی پابندی نہیں کرے، اسے بھی نہیں کرنے، آپ کہتے رہے، لیکچر دیتے رہے، اس کو درس دیتے رہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بچہ کرے گا۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت بھرا معاملہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، تو اس وقت ایک صحابی عقرہ بن حابس وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے 10 بچے ہیں اور میں تو انہیں کبھی بوسہ نہیں لیا، کبھی پیار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اللہ نے تمہارے اندر اگر یہ نہیں رکھی تو میں کیا۔ تو بچوں کے ساتھ پیار والا معاملہ کرنا چاہیے، اور نماز کے معاملے میں پھر 10 سال کے ہو جائیں تو پھر سختی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو ترغیب کے بعد اب تھوڑی سی ترہیب والا معاملہ بھی ہونا چاہیے، زور زبردستی بھی ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، گھر کا ماحول اگر بالکل الٹ ہے تو بچے پر یہ چیزیں اثر نہیں کریں گے۔ تو گھر میں نیکی کا ماحول پیدا کرنا وہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح جسمانی غذا ہے اسی طرح روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا بچہ اگر تھوڑا سا بیمار ہو جائے، اس کا رنگ پیلا پڑ جائے، اس کو کچھ اور ایسا مسئلہ ہو جائے، تو فوراً آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، دوسرے کے پاس لے کر جائیں گے، اس کی کمزوری ہو رہی ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ صحیح انداز سے نہیں ہو رہی۔ یہی معاملہ ان معاملات میں دیکھا جائے، بچہ اگر کمزور ہو رہا ہے روحانی لحاظ سے، بچے کے اندر دینی لحاظ سے کمی آ رہی ہے، تو ان چیزوں پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، باپ جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، جو آئے ہیں الفاظ آئے ہیں والرجل فی اہلہ راعی، مرد جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، وہ راعی ہے، وہ نگہبان ہے، وہ ہوا مسئول عن رعیتہ، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ تو اس حوالے سے گھر کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بنیادی آداب زندگی یہ بچوں کو شروع کرانی چاہیے، مسنون اعمال، مسنون دعائیں جو ہے، اور مسنون اذکار کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہ بنیادی طور پر باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو عربی میں کہتے ہیں کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و عمل کا یتیم ہے، جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جو خود رو پودے کی طرح بڑھ رہا ہے وہ اصل میں یتیم ہے۔ تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر تربیت نہیں ہو رہی تو وہ بچہ یتیم ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے تو صحیح عمل راستے پر چل رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کل کو ڈپٹی کمشنر بن جائے، کل کو کسی بہت چیف سیکرٹری کے عہدے تک پہنچ جائے، لیکن باپ کی قبر سے قریب گزرے گا اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ وہاں کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعائی کر، ایسے بچے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا باپ کو۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر اپنی جو جسے کہتے ہیں بڑھاپے کے حوالے سے بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں بچے کی تربیت کس طرح کروں، اگر اللہ کا حق میں اسے نہیں بتا رہا تو وہ میرا حق کیسے بتائے جو پہچانے کا، اللہ ہی نے بتایا ہے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے نا, اور میں اللہ سے اس کا کوئی تعارف ہی نہیں کرایا, اس کو سمجھایا ہی نہیں, اس کو بتایا ہی نہیں اللہ کون ہے کون نہیں ہے. اس کو بس وہ دنیا ہی کی لائن پر لگایا ہے, اس کو عصری تعلیم کی نفی اور ممانعت نہیں ہے. لیکن اللہ کون ہے, اس کا تعارف کرایا ہے, دین کے راستے پر چلایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے, اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنی ہے اس کا کوئی تعارف کرایا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو وہ ایک خودرو پودے کی طرح ہے, اس کی وہی کیفیت ہوگی. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں اس کے اندر. اب اس کے بعد جو ہے, جو شعور کی سطح پر ہے, تو اولاد کے دوستوں کے حوالے سے احتیاط خاص طور پر اس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالہ. انسان یا مرد یا ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ ہر زبان کے اندر یہ ہے, مین از نون بائی ہز کمپنی, آدمی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو جس قسم کے دوست ہو گئے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ شخص بھی اسی کیفیت کا حامل ہوگا. فلینظر من یخالہ, بس دیکھنا چاہیے وہ کسے دوست بنا رہا ہے, وہ کسے خلیل بنا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے خاص طور پر, اور پھر خاص طور پر لڑکیوں کے معاملات میں, شرم و حیا کے جو معاملات ہے, لباس کے حوالے سے, اختلاط مرد و زن کے حوالے سے, ستر و حجاب کے حوالے سے, ان چیزوں کے اندر خاص طور پر غور کرنا چاہیے. سورہ نور اور سورہ احزاب کی جو آیات ہیں وہ صرف مردوں پر پڑھے جانے والی آیات تو نہیں ہے, یہ تو زندوں کے لیے ہے. پردے کے احکامات آئے ہیں, اور خاص طور پر پردے کے احکامات جو ہیں ان کی جو دھجیاں شادی بیاہ کے موقع پر اڑائی جاتی, جو دھجیاں بکھیری جاتی ہے, جس طرح سے ہم ان احکامات کو رونتے ہیں, اور وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ جس طرح نماز میں قصر ہے وہ لباس میں وہاں پر جا کر قصر کا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ارشاد گرامی ہے کہ الایمان والحیاء قرانا, ایمان اور حیا جو ہیں یہ تو ساتھی ہیں, جب ایک جاتا ہے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے, گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے, دینی ماحول سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآنی محافل جو ہے ان کے اندر بچوں کو لے کر آئیں, دورہ ترجمہ قرآن جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں پر ان کی شرکت کرنی چاہیے. اسی طرح گھروں کے اندر دینی لٹریچر, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ جو بیوی ہے اس کی تربیت, اگر وہ ٹھیک ہو گئی بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مائیں بن جاتی ہیں ان کو دین کا کچھ علم نہیں ہوتا, باپ بن جاتے ہیں دین کے بارے میں الف بے سے واقف نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے خاص طور پر غور کرنی چاہیے. اور یہ کام جو ہے یہ ہمارے لیے, جیسے میں نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر بھی ہماری جو پچھلی عمر جسے کہتے ہیں, یا جب انسان جو ہے وہ بڑھاپے, جس کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو, وہ ان کی جو کیفیت ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, تو ان کو اُفْ تک نہ ہو, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ ان کو جھڑکو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, قول کریم نرم انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرے. لیکن یہ نرم انداز کیسے آیا ہوگا, اس کے لیے وہ پنیری لگانی ہوگی, اس کے لیے اس پودے کو ہم نے تربیت کرنی ہوگی, اس کے لیے وہ اس کے جیسے ہوتا ہے نا کسی پودے کے ساتھ کوئی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہے اس کو خراب کرتی ہے متاثر کرتی ہے, ان کو اکھاڑنا ہوگا اور صحیح انداز میں اس کو لے کر چلنا ہوگا. یہ صحیح انداز میں لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی, اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے رفع درجات کا سبب بنیں گے. اور آخر جو ہے وہ ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام. آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اسی طرح سورہ فرقان کے آخر میں جو آیا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہماری بیویوں اور بیویوں کے لیے شوہر ہو جائیں گے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا. تو متقین کا امام بھی متقی ہوگا نا, تو سب سے پہلے تو خود متقی بنے, پھر اپنی اولاد کو متقین بنائیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. یہ چیز ہے جس سے میں نے کہا کہ بہت زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے اپنی سی محنت, اپنی سی کوشش, اپنی سی کرنی چاہیے, باقی اللہ کو جو منظور ہو. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں اولاد نافرمان ہوئی, حضرت لوط کی بیوی, حضرت نوح کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, اپنی سی کوشش کی ہے یا نہیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس حوالے سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگیوں کے لائحہ عمل کو درست اور سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ عہد کر لیں اپنے ساتھ کہ اللہ ہماری زندگی جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلے گی. جو بھی زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے, کچھ پتہ نہیں, ساماں سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں والا معاملہ ہے, 2 سال, 8 سال, 10 سال, 1 سال, 1 گھنٹہ, یہاں سے نکلنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں. لیکن جو رہ گئی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. جب ہم سیدھے ہو جائیں گے تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا, پھر بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہے گی سارا. پہلے جو ہے وہ پہلے یہ اپنے آپ کو سیدھا کر اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے منا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا ہے للہ, اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ عہد کر لیجئے اور اس عہد کے ساتھ ہی ہم اٹھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.